درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم بولات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلند میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم.
آج میں نے درس کے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی ہے. یہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سورہ آل عمران جو نازل ہوئی تو اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کے لیے. 60 افراد پر مشتمل تھا یہ وفد, اور اس میں 14 ان کے بڑے بڑے سردار, علماء اور مشائخ تھے. ان میں سے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ خدا تھے, کسی نے کہا وہ خدا کے بیٹے تھے, اور کسی نے کہا وہ تین میں سے تیسرے تھے. ان کی ہر بات کی تردید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے, نہ خدا کے بیٹے تھے, نہ تین میں سے تیسرے تھے, بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے. جب ہر طرح کے دلائل کے باوجود یہ وفد, اور خاص طور پر اس وفد کے بڑے لوگ, وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے, تو اللہ کے ارشاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر, تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ دعا کی جائے کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما دے. یہ مباہلہ ہر اختلافی بات میں نہیں کیا جا سکتا. جیسے بعض لوگوں نے مباہلے کو مذاق بنا رکھا ہے, چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں آؤ ہم مباہلہ کر لیں. بعض اوقات مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں, فروعی اختلافات, وضو کے بارے میں اختلاف, نماز کے بارے میں اختلاف, یہ رفع یدین کا اختلاف, یہ آمین بالجہر, آمین بالسر, سر کا اختلاف وغیرہ وغیرہ, یہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات. تو بعض جو شیلے قسم کے مناظروں کو دیکھا کہ وہ ان مسائل میں بھی مباہلے کی دعوت دیتے رہتے ہیں, آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں, تو یہ مباہلے کے مقصد کے ساتھ اور مباہلے کی مشروعیت کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. مباہلہ ایسی کوئی سرسری چیز نہیں ہے کہ ہر چھوٹے بڑے اختلاف میں ہم اپنے مخالف کو مباہلے کی دعوت دیتے رہیں. یہ اختلاف تھا کفر اور ایمان کا, اور نصارہ کے اس وفد پر دلائل کے ذریعے سے حق بات کو واضح کر دیا گیا, لیکن وہ ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہے تھے, اڑے ہوئے تھے اپنی ضد پر. اب حکم دیا گیا کہ ان کو مباہلے کا چیلنج کریں, مباہلے کی دعوت دیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دینے کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر میدان میں نکل آئے اور فرمایا کہ میں اپنے داماد کو اور اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ جب اس وفد کے سمجھدار، حقیقت پر نظر رکھنے والے علماء نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس چیلنج کو قبول نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر جا نہیں سکے گا۔ بالآخر یہ لوگ صلح پر آمادہ ہو گئے، مباہلے کے لیے تو تیار نہ ہوئے، صلح پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا کہ ہم ہر سال سفر کے مہینے میں بھی 1000 جوڑے آپ کی خدمت میں بھیجا کریں گے اور رجب کے مہینے میں بھی۔ اور پھر انہوں نے حضور سے درخواست کی ابعث معنا رجلا امینا، ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کسی امانت دار شخص کو بھیجئے، امین کو بھیجئے۔ صحابہ تو سارے ہی امین تھے لیکن کسی ایک صحابی میں ہو سکتا ہے کہ یہ امانت کا وصف غالب ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس صحابی کے اندر تو امانت داری تھی اور دوسروں کے اندر امانت داری نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جاتا ہے تو کیا دوسرے صحابہ صدیقیت کے وصف سے متصف نہیں تھے؟ وہ سچے بھی تھے اور سچی بات کی تائید کرنے والے بھی تھے۔ جو وصف حضرت ابوبکر میں پایا جاتا تھا وہ ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کے اندر صدیقیت کا وصف غالب تھا۔ ہے عمر فاروق کا لقب فاروق ہے، فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فرقان کا معنی بھی یہی ہے، حق باطل میں فرق کرنے والا۔ کیا دوسرے صحابہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کی شخصیت میں یہ وصف بہت غالب تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے سے چلتے ہو، جس راستے میں چلتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو حق باطل میں فرق کرنے کا یہ وصف آپ کے اندر غالب تھا۔ حضرت عثمان کو سخی کہا جاتا ہے، سارے صحابہ ہی سخاوت کرنے والے تھے لیکن ان کی طبیعت میں یہ وصف غالب تھا۔ حضرت علی شجاع تھے اور قاضی تھے، اقضاہم، ان میں سے سب سے زیادہ فیصلے کی قوت تھی ان کے اندر، دوسروں کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں یہ وصف غالب تھا۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ جب میں اگلی بات آپ کو سناؤں تو کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ دوسرے صحابہ میں معاذ اللہ کیا امانت اور دیانت کی صفت نہیں پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو عبیدہ سے کہا، قم یا ابا عبیدۃ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ۔ فلما قام، جب آپ کھڑے ہو گئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا امین ھذہ الامہ، یہ میری امت کا امین ہے۔ کیا سند ہے، کیا سند ملی حضور کی زبان سے، کیا سند ملی حضور کی زبان سے، امین ھذہ الامہ، میری امت کا امین ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے 2-3 دن میں سفر پر تھا ملتان کبیر والا، وہاں ایک گاؤں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے ملاقات ہوئی، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر، اور الحمدللہ بہت زیادہ دعویٰ تو مجھے نہیں ہے لیکن کسی قدر اللہ والوں کو پہچان لیتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں کہ اب انگلیوں پر ایسے لوگ گنے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اور یہ صاحب جن سے میں مل کر آیا، حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب زید مجدہم، حقیقت میں ان لوگوں میں سے تھے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بڑی سادہ سی زندگی گزار رہے، اور بڑی محبت کا سلوک میرے ساتھ انہوں نے فرمایا. تو بات کے دوران کہنے لگے کہ میں جو اس گاؤں میں آیا تو اس گاؤں والوں نے حضرت مدنی کی خدمت میں خط لکھا کہ ہمیں اس کے آنے سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ اسے حکم دیں کہ یہ مستقل اسی گاؤں میں ٹھہر جائے, لیکن ہم تنخواہ نہیں دے سکتے, یہ بھی کہہ دیا. تو فرمان لگے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے جوابی خط لکھا اور اس میں صرف دو باتیں لکھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ رازق اللہ ہے, لہذا تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان نہ ہونا. چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ مل رہا تھا پہلے, تھوڑی بہت وہ خدمت کرتے تھے, وہ بھی میں نے لینا چھوڑ دی. حکمت کا فن میرے پاس تھا, میں نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا. دوسری بات جو حضرت مدنی نے لکھی اور اسی کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا, حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے راضی ہوں. سو سے سو سال سے زیادہ ان بزرگوں کی عمر, اور نہ معلوم انہوں نے یہ واقعہ کتنوں کو کتنی بار سنایا ہوگا, لیکن یہ کہہ کر کہ حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں, یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کہنے لگے کہ وقت کے ولی نے مجھے کتنی بڑی سند دے دی, میری تو بخشش ہو گئی. اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. مجھے یہ کہنا تھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو تو قریب کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں, اور انہوں نے یہ کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں, تو وہ کہتے ہیں اتنی بڑی سند ہے کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا, اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے. تو جسے حضور نے فرمایا ہوگا کہ امین هذه الامه, یہ میری امت کا امین ہے, اس کے لیے کتنی بڑی سند تھی. ایک اور موقع پر بھی اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی معلم اور مبلغ بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ امین هذه الامه, هذا امین هذه الامه, یہ میری امت کا امین ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامه ابو عبیدہ بن جرہ, ہر امت کا کوئی بڑا امین ہوتا ہے, اور میری امت کا بڑا امین و ابو عبیدہ بن جرہ ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی حضرت ابو عبیدہ کے لیے, صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعض خلقہ الا ابا عبیدہ. میرے صحابہ, تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس میں میں کوئی کمزوری تلاش کرنا چاہوں تو تلاش کر سکتا ہوں, لیکن ابو عبیدہ میں مجھے کوئی کمزوری دکھائی نہیں دیتی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان 10 صحابہ میں سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی. اور عجیب واقعہ آتا ہے ان کا اسلام کے ساتھ وفا کا اور کفر سے نفرت کا. غزوہ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ قبیلے کی قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں تھی, ایک فرقہ وارانہ سیاسی جماعت کی دوسری جماعت کے ساتھ جنگ نہیں تھی, وہ کفر کی جنگ تھی ایمان کے ساتھ, اور پہلی جنگ تھی. اور کہا جاتا ہے کہ بدر ہی میں قیامت تک مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہونے والی تھیں ان کی بنیاد رکھی گئی. اور صورت یہ تھی, ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے, چچا ادھر ہے بتیجا ادھر ہے, باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے. حضرت ابو عبیدہ کا والد جرہ وہ بھی اہل کفر کے ساتھ تھا, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ بچتے رہے کہ کہیں باپ کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو جائے, لیکن باپ بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, چنانچہ آمنا سامنا ہو گیا. تو پھر حضرت ابو عبیدہ کی تلوار چل گئی, اور انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا کہ یہ سر پہ ماری, فرما رہے ہیں سر پر تلوار ماری, تو انہیں قتل کر کے رکھ دیا. تو یہ ایمان کے ساتھ وفا کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی نہیں دیکھا.
www.dasquran.com
بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے, حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ نصارہ نے کہا ہمارے ساتھ اپنے کسی امین کو بھیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امین یہ ہے ابو عبیدہ. میں موقع کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، امانت کا وصف اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے اور اللہ کے رسول کو بھی بڑا محبوب ہے. اور سچ کہتا ہوں، تجربے مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں، آج یہ وصف اٹھتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے آقا اپنے اکثر خطبوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. ہم لوگوں نے روپے کو، پیسے کو خدا بنا لیا، خدا، اس پر ایمان بھی قربان کرتے ہیں، امانت کا بھی خون کرتے ہیں. اللہ کو یہ وصف بڑا پسند ہے، خدا را اپنے اندر اس وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کی. ہمارے آقا کو تو نبوت ملنے سے پہلے مشرکین مکہ نے امین کا لقب دیا تھا، امین، یہ امین ہے، یہ خیانت کبھی نہیں کرتا. اور آج ہماری خیانت مشہور ہے، آج ہماری امانت مشہور نہیں ہے، دنیا میں ہماری خیانت مشہور ہے، خائن قوم ہے. تو فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو کوئی آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، دلیل آ چکی، آپ حق کو پہچان چکے، آپ کو یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ باطل پر ہیں، فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا کے لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا کے لے آؤ اپنے بیٹوں کو، منساءنا منساءکم، ہم لے آتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم لے آتے ہیں اپنے آپ کو اور تم لے کر آ جاؤ اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم خشوع خضوع سے اللہ سے دعا کریں گے، گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور کیا کہیں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما، اور جس پر اللہ کی لعنت نازل ہو گئی اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کی آخرت بھی تباہ. اس لیے یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کو لعنت نہ کیا کرو. خواتین خاص طور پر سن لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم بات بات پر لعنت کرتی ہو، اولاد پر لعنت، رشتہ داروں پر لعنت، بد دعائیں دیتی ہو، تو تباہ ہو جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں چھوٹی چھوٹی بات پر. بعض اوقات ماؤں کو دیکھے ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، یہ غلط روش ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایسے میرے نبی نے ان کو چیلنج دیا تھا. تم تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تحقیق کر لو. کبھی کبھی کہتا بھی رہتا ہوں اور میرا یہ یقین بھی ہے، جوں جوں انسان کا علم اور یہ سائنس ترقی کرتی جائے گی، قرآن کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. ہم سنتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اب ایسی ٹیپ ریکارڈیں بھی ایجاد کی جا رہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے صدیوں پہلے جو آوازیں فضا میں تھیں ان کو کیچ کیا جا سکے. اگر ایسا ہو گیا، ہو گیا اور ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز جو قرآن نے کہا یہ سچا واقعہ ہے، ایسے پیش آیا تھا، اسی طریقے سے یہ سارا واقعہ کیچ کیا جا سکے گا اور دنیا ماننے کے لیے اس کی سچائی کو مجبور ہو جائے گی. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ عیسیٰ خدا، نہ خدا کے بیٹے، نہ تین میں سے تیسرے، نہ دو خدا، نہ کروڑوں خدا، نہ لاکھوں خدا، ایک خدا، ایک معبود. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہی ہے غالب اور حکمت والا، سب عاجز وہ غالب، سب کمزور وہ قوی، اور سب فانی وہ باقی، اور سب محتاج اور وہ غنی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ شرک کرنے والے فسادی ہیں، توحید کا انکار کرنے والے فسادی ہیں، نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے فسادی ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، بڑی اہم آیت۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، تم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ اس کلمے کی طرف آؤ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پر مبنی خطوط لکھے تو ان کے اندر یہ آیت کریمہ لکھی۔ کسرا کو خط لکھا، کیسر کو خط لکھا، ہرقل کو خط لکھا، نجاشی کو لکھا، مقوقس کو لکھا، اور ان خطوط میں اس آیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے سردار ہرقل کی طرف جو خط لکھا، اس میں فرمایا کہ سلام علی من اتبع الہدا، جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس پر سلامتی ہو۔ جب آپ غیر مسلموں کو خطوط لکھتے تھے تو یوں لکھا کرتے تھے، سلام علی من اتبع الہدا، جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس پر سلامتی ہو۔ فإني أدعوك بدعاية الإسلام، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم واسلم یوتک اللہ اجرک مرتین، ارے اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، اسلام لے آؤ، اور اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہیں اللہ دگنا اجر دے گا، دگنا اجر، اس لیے کہ تمہارے اسلام قبول کرنے سے دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق ملے گی۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے وڈیروں کے دین پر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ان کا دین کچھ نہیں، ان کا دین وہی ہے جو وڈیروں کا دین ہے، وڈیرے اگر اسلام پر وہ بھی اسلام پر، وڈیرے کفر پر وہ بھی کفر پر، وڈیرے شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے تو پچھلے اور کمزور لوگ بھی ایسے ہی۔ یاد رکھیں، بگاڑ اور فساد جو آتا ہے تو بڑوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد پچھلوں میں آتا ہے، کمزوروں میں آتا ہے، غریبوں میں آتا ہے، کمیوں میں آتا ہے، مزدوروں میں آتا ہے، پہلے بڈیروں میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں کے وڈیروں کو فساد میں، فتنے میں، ضلالت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب ان کے وڈیرے، جب ان کے بڑے، جب ان کے حکمران فتنہ اور فساد، ضلالت اور گمراہی اور فسق و فجور اور بغاوت اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی دیکھا دیکھی کمزور لوگ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وڈیرے جیسے شادیاں کرتے ہیں، ہمارے غریب اور کمزور لوگ بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے اندر فیشن آتا ہے یہ بھی بیچارے اسی فیشن کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوٹھیوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا ہے، ان جیسی کوٹھیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے معیار زندگی کو دیکھ کر یہ بھی اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے مصنوعی طریقے سے ہی کیوں نہ صحیح، بینکوں سے قرضے لے کر ہی کیوں نہ صحیح، بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں، آج سارے بینک قرضے دے رہے ہیں، خواہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ہوں، جو موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا تھا آج وہ کار پر پھر رہا ہے، جو جھونپڑا نہیں بنا سکتا بڑا مکان بنایا بیٹھا ہے قرضے کے پیسے سے، ارے کہاں سے ادا کرو گے، بس ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ میں بحث نہیں کرتا باقی کون سی بینکاری صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے، اپنے معیار زندگی کو مصنوعی طریقے سے بلند کرنا اور جھوٹی امارت اپنے اندر پیدا کرنا، شادی کے موقع پر اپنے آپ کو سیٹھ بنا کر پیش کرنا، یہ غلط ہے میرے بھائیوں بہنوں، غلط ہے یہ. اس نے ہماری زندگی کو تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے بھر دیا ہے. اس ریس نے، اس نقل نے، یہ بڈیروں کی اتباع نے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اور اسلام لے آؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم اسلام نہ لائے تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو کاشتکار ہیں، یہ جو مزدور ہیں، اور یہ جو نوکر خادم ہیں، یہ جو نچلا طبقہ ہے، ان کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا. پتہ نہیں میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے، ظاہرہ بہت کمزور سی آواز ہے، سینکڑوں انسانوں تک، ہزاروں تک، اللہ کرے ایسے لوگوں تک آواز پہنچ جائے جو وڈیرے ہیں، جن کو اللہ نے بڑا بنا دیا، جن کو اللہ نے اقتدار عطا کر دیا. او اللہ کے بندو، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ تو یہ نچلے طبقات بھی ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر تم ہدایت پر نہیں آتے تو خدا کی قسم ان کی گمراہی کا ببال بھی تمہارے سر ہوگا. تم مقتدا بنے بیٹھے ہو، تم پیشوا بنے بیٹھے ہو. اور آقا نے فرمایا کہ ہرقل سے فرمایا کہ اگر تو اعراض کرے گا تو ان کاشتکاروں، ان غریبوں، ان خادموں، نوکروں چاکروں کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں مکالمے کی دعوت دی، مذاکرات کی دعوت دی، مصالحت کی دعوت دی، اور یہ دعوت دی کہ آؤ ہم چند مشترکہ نکات پر متفق ہو جائیں، چند باتوں پر متفق ہو جائیں. اللہ اکبر. کن کو دعوت دے رہے ہیں حضور؟ یہود، عیسائیوں کو، نصارہ کو دعوت دے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور نصارہ کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان بھی کچھ مشترکہ نکات ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر آپس میں مصالحت ہو سکتی ہے. مصالحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی ہدایت پر، ہم بھی ہدایت پر. مصالحت کا مطلب یہ کہ آؤ اسے مان لو، اس پر جمع ہو جاؤ، اور خامخواہ جنگ کے شولوں کو ہوا نہ دو. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، باقی بات تو بعد میں پوری کروں گا، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ ہم آپس میں کچھ مشترکہ نکات تلاش کریں اور ان پر متفق ہو جائے، تو کیا مسلمان جو آپس میں فرقہ فرقہ ہیں اور اختلافات کا شکار ہیں، ان کے درمیان کوئی مشترکہ نکات نہیں ہے جن پر یہ متفق ہو جائیں، اور یہ خامخواہ ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کریں، اور مساجد کو میدان کارزار نہ بنائیں؟ بسا اوقات فرقوں کے اختلاف کی وجہ سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بعض مساجد بند کر دی جاتی ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوا دو فرقوں کی جنگ و جدل کی وجہ سے برطانیہ کے اندر مسجد میں کتے داخل کیے گئے اور دونوں فرقوں کو نکالا گیا، نکلو یہاں سے. نکل ہی نہیں رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے آپس میں. تو کیا ہمارے درمیان کوئی مشترکہ نکات نہیں ہو سکتے کہ جن پر ہم متفق کر لیں، جن پر ہم اتفاق کر لیں اور متفق ہو جائیں؟ ارے اللہ کے بندو، اب تو واضح طور پر کفر کا مقابلہ ہے، واضح طور پر مغربی تہذیب کی یلغار ہے. اب بھی سروئی اختلافات میں الجھے رہو گے اور اسی میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے رہو گے. تو آقا نے ان کو دعوت دی، آؤ مذاکرات کرو، آؤ اپنی بات سناؤ، ہماری بات سنو. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلا مکالمہ بین المذاہب تھا. مکالمہ بین المذاہب، آج کل یہ اصطلاح بڑی چلی ہوئی ہے، بڑا اس کا شور ہے اخبارات میں بھی، مکالمہ بین المذاہب. مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. اور یہ آواز مغرب سے اٹھی ہے، اللہ کرے کہ ان کی یہ دعوت، ان کی یہ آواز خلوص پر مبنی ہو، وگرنہ انہوں نے ہمیں ایسے ایسے نقصان پہنچائے ہیں اور ایسی ایسی سازشیں کی ہیں کہ اب تو ان کے دودھ میں بھی ہمیں ملاوٹ ہی دکھائی دیتی ہے. صاف بات ہے کہ اس میں بھی کوئی سازش کار فرمانا ہو. تو مکالمہ بین المذاہب یہ آج کل چل رہا ہے. دنیا میں سب سے بڑے مذاہب چار ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مذہب ہے اور اسلام ہے. یہ پہلے تینوں مذہب قدیم مذاہب ہیں اور اسلام ان کے مقابلے میں جدید مذہب ہے. ان میں سے بعض مذہب ایسے ہیں جن کی عمر ہزاروں سال، کسی کی 2500 سال، کسی کی 2000 سال اور کسی کی اس سے زیادہ، اور اسلام کی عمر 1450 سال. کم و بیش اسلام ان کے مقابلے میں جدید مذہب، جس نے ان قدیم مذاہب میں دلیل کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر جگہ بنائی ہے. اسلام نے جگہ بنائی ہے قرآن کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر. ورنہ بڑے مذاہب تو یہ تھے جنہوں نے دنیا کی اکثریت کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا. الحمدللہ اسلام نے جگہ بنائی ہے اس خطے کے اندر. اسلام پرانا مذہب نہیں ہے. پرانا مذہب تو ہندو مذہب تھا، بدھ مذہب تھا، لیکن الحمدللہ آج اس خطے کے اندر اسلام کے ماننے والے ہندو اور بدھ مذہب سے کہیں زیادہ ہیں. اور پوری دنیا میں الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد میں ہر آنے والا دن اضافے کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے. ہر مذہب کا اپنا علم کلام ہے، عقائد ہیں، عبادت کے اپنے طریقے ہیں اور انسانی فلاح کا ایک تصور ہے. اگر مکالمے کا مقصد سچائی کی تلاش ہے کہ آؤ تم اسلام کی حقانیت بیان کرو، ہم یہودیت کی حقیقت بیان کرتے ہیں، نصرانیت کی حقیقت بیان کرتے ہیں، ہندو مذہب کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اگر مکالمے کا یہ مقصد ہو کہ آؤ تم اپنے مذہب کی تفصیل بتاؤ، ہم اپنے مذہب کی تفصیل بتاتے ہیں، ہم تورات اور انجیل زبور کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویدوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور تم قرآن کے بارے میں بتاؤ، ہم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو تاکہ سچائی کو تلاش کیا جائے. تو میں کہتا ہوں اگر دعوت کا یہ مقصد ہے تو مسلمانوں کو اس مکالمے کی دعوت فوراً قبول کر لینی چاہیے. اس لیے کہ جہاں دلیل کی بات ہوگی اور جہاں سچائی کی تلاش کی بات ہوگی اور حقائق کو بیان کرنے کی بات ہوگی، وہاں یہ ایسی جوشیلی بات نہیں کہہ رہا، پوری بصیرت کے ساتھ، علم اور دانائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہاں اسلام کو کوئی مذہب شکست نہیں دے سکتا اور وہاں قرآن کو دنیا کی کوئی کتاب شکست نہیں دے سکتی. دلیل کے میدان میں الحمدللہ مسلمان مضبوط ہیں، کل بھی آج بھی. تو اگر تو مکالمے کا یہ مقصد ہے تو یہ دعوت قبول کرنی چاہیے. دیکھیے مغرب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر علم کا سرچشمہ اکثر لوگ وحی کو نہیں مانتے بلکہ عقل کو، مشاہدے کو علم کا سرچشمہ مانتے ہیں، اور مسلمان علم کا سرچشمہ وحی کو مانتا ہے. مسلمان مشاہدے کا بھی اقرار کرتا ہے، تجربے کا بھی اقرار کرتا ہے، آنکھوں دیکھی کانوں سنی باتوں کا بھی اقرار کرتا ہے، کائنات کے حقائق کا بھی اقرار کرتا ہے. مسلمان تجربات کا، سائنس کا اقرار کرتا ہے. لیکن مسلمان کہتے ہیں سب سے بالا تر حیثیت علم میں جس چیز کو حاصل ہے وہ وحی ہے. سب سے بالا تر حیثیت وحی کو حاصل ہے. اگر سائنس کہے میں خدا کو نہیں مانتی، مسلمان کہے گا سائنس جھوٹ بولتی ہے، قرآن سچ کہتا ہے. اگر سائنس کہے کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتی، مسلمان کہے گا سائنس جھوٹ بولتی ہے، قرآن سچ کہتا ہے. سائنس اگر کہے کہ جنت دوزخ کوئی چیز نہیں، مسلمان کہے گا سائنس غلط ہے، قرآن سچا ہے، سائنس کہتی ہے وہی کوئی چیز نہیں. معاذ اللہ سائنسدانوں تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہی تو ایک نفسیاتی ذہنی بیماری ہوتی ہے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا. تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہی ہی سے تو یقین حاصل ہوتا ہے، کسی علم سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا. کسی علم سے آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، زبان دھوکہ کھا سکتی ہے، عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، وہی دھوکہ نہیں کھا سکتی. وہی حقیقت پر مبنی، سچائی پر مبنی. تو مغرب کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں علم کا سرچشمہ وہی کو نہیں, عقل کو, اور عبادت خدا کی نہیں, نفس اور شیطان کی جاتی ہے, اور خدا اللہ کو نہیں, انسان کو بنا دیا گیا ہے. تفسیر کا موقع نہیں, حقیقت یہی ہے. میری ان باتوں پر غور کیجیے گا. وہاں وہی کا سرچشمہ, علم کا سرچشمہ وہی نہیں, عقل ہے, اور وہاں عبادت خدا کی نہیں, نفس اور شیطان کی ہے. ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا, اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے. اور رب اللہ کو نہیں بلکہ انسان کو بنا لیا گیا. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان, اہل مغرب کے درمیان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکالمے کی دعوت دی, آؤ بھائی بات چیت کرو, دلیل پیش کرو, تم بھی دلیل دو, ہم بھی دلیل دیتے ہیں. اور یہ جو مکالمہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مشترکہ باتیں بیان فرمائیں. تین مشترکہ باتیں, لمبی چھوٹی باتیں نہیں, تین باتیں. قربان جائیے اپنے آقا کی زبان پر, قربان جائیے قرآن پر, لمبی چھوڑی باتیں نہیں, صرف تین باتیں. فرمایا کہ آؤ ہم متفق ہو جائیں ایسی بات پر جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے, تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے مانتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے. پہلی بات کیا, اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تمہاری کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے, تو آؤ ہم اس پر متفق ہو جائیں. ہم یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہاری کتابوں میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. میرے آقا نے نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی, آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے, آپ تو امی تھے, دنیا جانتی تھی کہ آپ امی, لیکن آج آپ تورات کھول کر دیکھیں, انجیل کھول کر دیکھیں, واضح طور پر ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہے. میں نے یہاں درس میں آنے سے پہلے تورات اور انجیل کو دیکھا, کلام مقدس کا مطالعہ کیا, اس میں سے چند حوالے میں نے نوٹ کیے, میں آپ کی معلومات کے لیے سناتا ہوں. تورات کی کتاب خروج باب 20 صفحہ نمبر 89 میں ہے, تیرے لیے, اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے, تیرے لیے میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہ ہو, تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں. میں پسند نہیں کرتا, میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے. کتاب استثناء باب 13 صفحہ نمبر 224, اگر کسی نبی یا مدعی اسلام نے خواب میں, توجہ کیجیے گا, خواب میں, بیداری میں نہیں, خواب میں, اگر کسی نبی یا مدعی اسلام نے خواب میں غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اسے قتل کر دو, چاہے وہ کتنے ہی بڑے معجزات رکھتا ہو. تمہیں کیسے معجزے دکھائے, کرشمے دکھائے. کلام مقدس کہتا ہے, بائبل کہتی ہے کہ اگر وہ خواب میں بھی تمہیں غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے تو اس کو قتل کر دو. کتاب تثنی باب 17 صفحہ نمبر 228, اگر کسی شخص پر غیر اللہ کی عبادت کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار کرو, خواہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ اکبر, جو لوگ سنگساری کی سزا پر ناک منہ چڑھاتے ہیں وہ ذرا غور کریں, بائبل میں یہ موجود, غیر اللہ کی عبادت کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سنسار کر دیا جائے. انجیل یوحنا باب 17 آیت نمبر 3, مسیح علیہ السلام اللہ سے مناجات کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ لوگ تجھے خدا بحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے. تجھے خدا واحد اور برحق تسلیم کرے اور یسوع مسیح وہ نبی مانے, یہ ہے ہمیشہ کی زندگی. انجیل مرقس باب 12 آیت نمبر 28, یسوع علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے اول حکم یہ ہے, اے اسرائیل سن, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور کتاب یسعیاہ باب 45 آیت نمبر 5 میں ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. تورات کہتی ہے، انجیل کہتی ہے خدا ایک. ہندوؤں کی کتابیں آپ دیکھیں، ان کا اصل مذہب یہی ہے کہ خدا ایک ہے، جو ان کی کتابوں میں ہے. اور یاد رکھیے کہ اصل مذہب کو دیکھنا ہو تو اصل کتابوں کو دیکھنا ہوگا، لوگوں کی عادات کو نہیں دیکھنا ہوگا، لوگ کیا کرتے ہیں. اب مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو قبروں کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم کہیں گے مسلمانوں کو نہ دیکھو، مسلمانوں کی کتاب کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے. اگر تو عزت والے ہوتے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بے پناہ عزت. اور بعض لوگوں کو تو دھوکہ ہو گیا کہ شاید یہ عزت اقتدار کی وجہ سے ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور یوں کہوں فاتحانہ انداز میں نہیں، عاجزانہ انداز میں، مومنانہ انداز میں، سر جھکا ہوا تھا، لیکن ایک شان و شوکت تھی. صحابہ اکرام کا لشکر تھا، ایک نظم تھا، ایک ترتیب تھی، جواب تھی، صف بندی تھی، مسلح لشکر. تو ایک جہادی شان کے ساتھ اکڑتے ہوئے اور پریڈ کرتے ہوئے، دستے الگ الگ، یہ قبیلہ الگ، وہ قبیلہ الگ، یہ جھنڈے وہ جھنڈے، ایک ترتیب، ایک نظم. اور پھر ان کی صورت ایسی تھی کہ شمع نبوت پر نثار ہونے والے پروانوں کی سی. آقا اشارہ کر دیتے تو مکہ کی گلیوں میں اس دن خون بہ جاتا، خون ہی خون ہوتا ہر طرف. اور کہا جاتا ہے ایک صحابی کو مکہ کی مظلومیت کا زمانہ یاد آ گیا اور بے ساختہ ان کی زبان پر آ گیا، الیوم یوم الملحمہ، بگڑے ہوئے مسلمان شرکیہ حرکات کرتے ہیں، تو ہم اس کا الزام اسلام پر نہیں دھر سکتے، اسلام کو تانا نہیں دے سکتے. تو آپ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ آؤ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. دوسری، بلا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب عبادت کے بعد اس کی بھی ضرورت تھی، پہلے تو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور پھر کیا فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی ضرورت تھی. ہاں ضرورت تھی، اس لیے کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قرآن میں، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے رہتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. ان سے دعا مانگتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ان کو سمجھتے ہیں یہ بیٹا دے سکتا ہے، یہ بیٹی دے سکتا ہے، یہ رزق دے سکتا ہے، یہ شفا دے سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو دوسری بات، بلا نشرک بہ شیئا. اور تیسرا نقطہ فرمایا کہ بلا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. آؤ یہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. اس کا کیا مطلب؟ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک اور آیت بھی سناؤں گا اور حدیث بھی. دسویں پارے میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ جو نصارہ ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیتے ہیں. یہ فرمایا اللہ نے، یہ بناتے ہیں رب اللہ کو چھوڑ کر. کن کو؟ اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو. سورہ براءت میں یہ آیت کریمہ آتی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے اور پہلے عیسائی مذہب میں تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو عیسائیوں میں رہا ہوں. لم یکونوا یعبدون احبارہم ورہبانہم, وہ تو اپنے مولویوں اور اپنے مشائخ کی عبادت نہیں کرتے, ان کو رب نہیں سمجھتے.
www.darsquran.com.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اے ابی کیا ایسا نہیں تھا؟ کیا تم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور مشائخ حلال کہتے ہیں تم بھی حلال کہتے ہو, چاہے اس کے پیچھے کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل ہو یا کہ نہ ہو, اور جس کو وہ حرام کہتے تم بھی حرام کہتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ ایسا تو ہم لوگ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہی مقصد ہے رب بنانے کا. حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس, کھلاتا صرف اللہ, پلاتا صرف اللہ, جلاتا صرف اللہ, مارتا صرف اللہ, عزت صرف اللہ دیتے ہیں, شفا صرف اللہ دیتے ہیں, فتح صرف اللہ دیتے ہیں, اولاد صرف اللہ دیتے ہیں, اور حلال صرف اللہ کرتے ہیں, اور حرام بھی صرف اللہ کرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو حلال اور حرام کا اختیار نہیں ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں, ایک موقع پر یہ قسم اٹھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. قسم اٹھائی تھی, یہ نہیں کہا تھا کہ شہد کھانا حرام ہے, قسم اٹھا لی میں شہد نہیں کھاؤں گا. سورہ تحریم آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی, جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے آپ کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ آپ کہہ رہے میں شہد نہیں کھاؤں گا, قسم کھا رہے ہیں, گویا کہ آپ نے اپنے اوپر تو حرام کر لیا. آپ نے کیوں کیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ حکم دیتے ہیں, اللہ آپ پر فرض کرتا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑے اور شہد کو استعمال کریں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحلیل اور تحریم, کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا, تو کسی اور کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آؤ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں, عبادت صرف اسی کی اور اطاعت صرف اسی کی. یاد رکھیں کل بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن میں سے کسی نے انسان کو رب بنا لیا, کسی نے شہوت کو رب بنا لیا, کسی نے دولت کو رب بنا لیا, کسی نے اقتدار کو رب بنا لیا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو دینار کا بندہ ہے, جو درہم کا بندہ ہے, جو روپے کا بندہ ہے, پیسے کا بندہ ہے, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا رب بنانے والے. تو فرمایا کہ آؤ آؤ ہم متفق ہو جائیں ان تین باتوں پر. اللہ اکبر, قرآن ابدی کتاب ہے, ازلی کتاب ہے, دائمی کتاب ہے. آج بھی اگر کوئی غیر مسلموں کو مکالمے کی دعوت دے تو آج بھی انہی تین باتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے. آؤ ہم ان تین باتوں پر متفق ہو جائیں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور آپس میں کسی کو رب نہیں بنانا, حکمرانوں کو, بادشاہوں کو, سرمایہ داروں کو, پیسے کو, ڈالر اور پاؤنڈ کو رب نہیں بنانا. آؤ رب صرف اللہ کو مان لیں. اللہ آج بھی اسی بنیاد پر مکالمہ بین المذاہب ہو سکتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, فرمایا کہ اگر یہ اعراض کریں نہ مانیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو آپ کہہ دیجئے تم گواہ رہنا ہم تو مسلم ہیں. تم نہیں مانتے نہ مانو, ہم تو مسلم ہیں, ہم تو فرما بردار ہیں, ہم تو مانیں گے کہ حاکم صرف اللہ معبود صرف اللہ، رب صرف اللہ، خالق صرف اللہ، اور معز مذل صرف اللہ، ہم تو یہ مانیں گے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، قرآن دلیل کی کتاب ہے، قرآن دلیل کی کتاب ہے، دلیل کی بنیاد پر قرآن بات کرتا ہے. اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات اور انجیل کو نازل نہیں کیا گیا مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ مسلمان کو عقل سے کام لینا چاہیے، معاذ اللہ وحی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ عقل کو بیکار چھوڑ دے، عقل سے کام لیا جائے، لیکن جہاں عقل کی حد ختم ہو جائے وہاں پر پھر وحی کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے. عقل ایک ترازو ہے جس سے تولے، تو تولے کا وزن تو ہو سکتا ہے، ماشے کا وزن تو ہو سکتا ہے، لیکن ٹنوں کا وزن نہیں ہو سکتا. عقل کے ترازو میں خدا کو نہیں تولا جا سکتا، وحی کو نہیں، نبوت کو نہیں، آخرت کو نہیں. یہاں ہم وحی کو تسلیم کریں گے، وحی کو، اللہ کی وحی کیا کہتی ہے. تو فرمایا اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو، کیا جھگڑا کرتے تھے؟ یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے وہ نصرانی تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کچھ ایسی محبوبیت عطا فرما دی کہ ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے. اللہ نے محبوبیت عطا کر دی، اللہ نے جنہوں مقام عطا کیا، تو اب انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہودی اور نصرانی کہنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑا آدمی ہو تو سب اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی یہ بھی کمزوری ہوتی ہے، بڑے آدمی کے بارے میں کہتے وہ ہمارے فرقے کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے فرقے کا ہے، سب اس کو لیے پھرتے. علامہ اقبال کا یہی حال ہے، بہت سے فرقے، وہ کہتے وہ ہمارا ہے، وہ کہتے ہمارا ہے، سب کہتے. ارے بھائی اقبال صاحب، اگر ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کا اپنا ایک سوچ ہوگی، اپنا نظریہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہودی تو اس کو کہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جبکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 700 سال کا فاصلہ، 7 صدیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 صدیاں پہلے نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 صدیاں بعد میں نازل ہوئے. تو بھائی جو پہلے آ گیا، جو نہ موسیٰ کو مانتا تھا، جس نے نہ تورات کو اپنی مذہبی کتاب تسلیم کیا، وہ یہودی کیسے ہو گیا؟ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ، 17 صدیوں کا فاصلہ، اس لیے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ، اور آپ پہلے سن چکے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 700 سال کا فاصلہ. تو 17 صدیاں پہلے گزرے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ عیسائی کیسے ہو گئے؟ وہ نصرانی کیسے ہو گئے؟ نہ وہ انجیل کو ماننے والے، نہ انہوں نے انجیل کو دیکھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی. افلا تعقلون، ارے عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل سے سوچو، جو پہلے گزر گیا وہ تمہارے مذہب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پورا کا پورا قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور پوری زندگی میں، پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک درخواست تو یہ ہے، جیسے ابھی امام صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے بہت ہی محترم ساتھی ہیں عاصم بھائی اور ان کے بھائی ہیں سہیل اختر صاحب، اللہ کی شان تقریباً 17 سال سے بستر پر ہیں، عبرت کی بات بھی ہے، 17 سال سے بستر پر، اور اس حالت میں بھی ماشاءاللہ فرائض تو کیا نفلی عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو وہ اب شدید بیمار ہیں, زخم بڑے گہرے ہو گئے, ہسپتال میں ہیں, اللہ اکبر. تو خصوصی دعا کی درخواست ہے سارے ساتھی ان کے لیے دعا فرمائے. فرماتے ہیں میری بھانجی امامہ فاطمہ پاؤں سے چل نہیں سکتی, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو چلنے کی طاقت عطا فرمائے. میرے والد شمیم بارسی صاحب 8 نومبر کو فجر کی نماز کی ادائیگی اور قرآن کی تلاوت کے بعد انتقال ہو گیا, اللہ مبارک فرمائے. بڑا مبارک خاتمہ ہے, ہم سب کو اللہ پاک ایسے ہی خاتمہ نصیب فرمائے. ان کی مغفرت کی بھی دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں, پریشانی رہتی ہے اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں. ایک مجبور عورت ہماری بہن کسی نے یہ دعا کی درخواست کی ہے, تو دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم, کرم فرما, رحم فرما, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے یا رب. یا اللہ یا اللہ, ہم کو معاف فرما دے, ہمارے حال پر رحم فرما, کرم فرما اللہ. اے اللہ, ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. یہ سہیل بھائی اور دوسرے جتنے بھی بیمار ہیں جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی اور جن کے لیے درخواست نہیں کی گئی, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے اللہ. یا اللہ, جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے متعلقین کو شفا عطا فرما دے. یا رب یا رب, ہماری ساری ضرورتیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. اللہ تو صرف اپنا محتاج بنانا, اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا. اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما, ایمان کا نور عطا فرما, ایمان کی عظمت, ایمان کی حلاوت اور ایمان والی زندگی عطا فرما, اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا, اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. جن مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی اور جن کے لیے نہیں کی گئی, اے اللہ سارے ایمان والے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ قرآن کی محبت عطا فرما, قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. اے اللہ, درس قرآن کے اس سلسلے کو اور دوسرے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت عطا فرما دے. یا رب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شکور مئی صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے, یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم بولات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com